ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا مسدد قال حدثنا أبو أعانة عن عمر بن أبي سلمة نبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى. یہ عنوان قائم کیا ہے باب ما یکرہ من التمنی، وہ تمنائیں جو درست نہیں ہیں، جائز نہیں. آئندہ زمانے میں کسی چیز اور کسی کام کے ہونے کی آدمی کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یوں ہو جائے، اس کو تمنا کہا جاتا ہے. تو تمنا کے سلسلے میں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض تمنائیں ایسی ہیں جو درست نہیں. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں ایک کو دوسرے کے اوپر جو فضیلت دی، اس ایسی چیز کی تمنا نہ کرو. جیسے مرد اور عورت دو الگ الگ صنفیں ہیں، اب اس میں مرد کو جو فضیلت دی گئی ہے جن اوصاف اور کمالات کی وجہ سے، تو اب اس کی عورتیں تمنا کریں. یا جیسے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر حضرات کے اوپر جو فضیلت دی گئی، تو یہ ایسی صفات کے اندر اور ایسے کمالات اور خوبیوں میں جو خاص طور پر کسی کے لیے فضیلت کا ذریعہ ہے، کسی خاص صنف اور نوع اور قسم کے لیے، تو دوسرے صنف اور دوسری نوع والے کے لیے اس کی تمنا کرنا درست نہیں ہو. یا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تمنین احدکم الموت لدر نزلہ، کہ کسی مصیبت اور تکلیف کے پڑ جانے کی وجہ سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے. کہ بھائی کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اب اس مصیبت اور بیماری ہی کی وجہ سے تنگ آ کر کے کوئی آدمی موت کی تمنا کرے، اس کی شریعت اجازت دیتی نہیں. یا جیسے لا تتمنوا لقاء العدو، حدیث میں آتا ہے کہ دشمن سے مقابلہ اور بھیڑ ہو جائے، اس کی تمنا نہ کرو. ایک تو یہ ہے کہ مقابلہ ہو جائے تو میدان سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، ہمت سے مقابلہ کیا جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو تمنا اس کی نہ کی جائے، کہ اس کی اس تمنا میں گویا اپنے اوپر ایک بلا وجہ کا اعتماد کرنا لازم آتا ہے، کچھ بھی کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یا یہ ہے کہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے کی آدمی گویا خواہش کر رہا ہے، یہ پسندیدہ نہیں، پتہ نہیں اس آزمائش اور اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ پار اترے گا یا نہیں. یہاں بھی باب قائم کر کے گویا ایسی تمنائیں جو شریعت کی نگاہ میں جائز یا ناجائز ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی آدمی اگر کسی اچھی چیز کی تمنا کرتا ہے اور اس تمنا کے ذمن میں کسی کے اوپر کوئی حسد وغیرہ لازم نہیں آتا تو ایسی تمنا کرنا شرعاً درست اور جائز. ہاں کسی ناجائز اور گناہ کی تمنا کرنا جائز اور درست نہیں. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تمنا احدکم فلینظر ما یتمنا, کہ تم میں سے جب کوئی آدمی تمنا کرے تو سوچ لے, دیکھ لے, سمجھ لے اور ذرا سنبھل کر کہ کیا تمنا کر رہا ہے. یعنی تمنا کرنے سے پہلے اس تمنا کے سلسلے میں سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. کہیں کوئی نامناسب چیز کی تو تمنا نہیں ہو رہی ہے, فإنہ لا یدری ما یعطی, اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کیا دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کی تمنا کرتا ہے اور اس کی تمنا کے مطابق وہ چیز ملتی بھی ہے اس کو اور وہ اس کے لیے درد سر بن جاتی ہے, مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے تمنا بھی ذرا سنبھل کر سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. لا تسمو باب لا تسمو العنب الکرم, انگور کو کرم کا نام نہ دو, یہ عنوان اور یہی روایت پہلے بھی آ چکی ہے. یہاں حدثنا آدم و قال حدثنا شعبۃ عن سماک عن القلم عن القمۃ بن وائل عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم الکرم وقولوا الحبل یعنی العنب. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ تم میں سے کوئی انگور کو کرم نہ کہے. کرم ایک آدمی کے قلب کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک صفت اور ایک خوبی کی چیز جس کے نتیجے میں وہ سخاوت پر اور نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. وہ جو دلی جذبہ اور کیفیت ہے مال خرچ کرنے والی, اسی کو کرم سے ثابت کیا جاتا ہے. تو اہل عرب کے یہاں شراب کا بہت زیادہ رواج تھا زمانے جاہلیت میں, اور شراب پینے کے نتیجے میں آدمی کے مزاج میں اشتعال اور جو ہے ایک جوش پیدا ہوتا ہے, اور اسی جوش کے نتیجے میں وہ ہوش کھو کر مال بھی خرچ کرنے لگتا ہے. تو یہ اہل عرب اسی مناسبت کی وجہ سے انگور کو جس سے شراب بنائی جاتی ہے کرم کے نام سے تعبیر کرتے تھے. اسلام نے آ کر کے جب شراب کو حرام قرار دیا تو اب دیکھو انگور جو شراب کا ایک ذریعہ ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے, اور وہی شراب پینے کے نتیجے میں آدمی کے مزاج میں جو فرق آتا ہے اور جوش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور انہی وجوہات کے پیش نظر اس کو اہل عرب کرم کے نام سے تعبیر کرتے تھے. تو یہ چیز گویا لوگوں کو شراب پینے کی طرف ترغیب دینے کا ذریعہ بنتی ہے اور گویا شراب پینے کے لیے ابھارنے کا. لیکن کسی غلط چیز کی تعریف کی جائے گی تو لوگوں کو اس کی طرف میلان ہوگا. جب اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تو اب انگور کو اس نام سے تعبیر کرنے سے بھی منع کیا گیا اور کہا گیا حبلا کا. حبلا یہ انگور کی جو بیل ہوتی ہے, درخت ہوتا ہے, اس کو عربی زبان میں حبلا کہتے ہیں. تو درخت کا نام اس کے پھل پر بھی بولا جاتا ہے, جیسے آم کا درخت ہے آم کے پھل کو بھی آم کہا جاتا ہے, امرود کا درخت ہے اس کے پھل کو بھی امرود سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو حبلا گویا وہ خاص انگور کی بیل جو ہے اس کو کہتے ہیں. یہاں حبلا بول کر کے انگور کا پھل مراد لیا. تو مطلب یہ ہے کہ ایسا لفظ جو آدمی کو گناہ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے کلام میں اور اپنی گفتگو میں اس قسم کی اصطلاحات اور اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا جو آدمی کو غلط راستے پر لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہوں یا گناہوں میں گویا اس کو مبتلا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہوں, اس کے استعمال کی وجہ سے ایک رغبت پیدا ہوتی ہو, تو اس کی بھی شریعت اجازت دیتی. باب قول رجل ویحک, کسی کا کسی کو یوں کہنا کہ تم پر افسوس ہے. پہلے لفظ ویل آیا تھا ہلاکت کے لیے, دراصل لفظ ویل اور ویح, ویسے ویل کا ترجمہ تو ہلاکت کا ہے. بات کہتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم خود بھی بنا مانگتی ہے, ویل, اور ویح کا معنی افسوس. لیکن اہل عرب یہ دونوں ان دونوں الفاظ کو کسی آدمی کو تنبیہ کرنے کے لیے, غفلت سے بیدار کرنے کے لیے, چوکننا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اس کا جو اصلی معنی ہے ہلاکت وغیرہ وہ گویا مراد ہوا ہوتا نہیں ہے. ہر زبان میں اس طرح کی اصطلاحات ہوتی ہیں کہ تمہارا ناس ہو ایسا کرو, اور اردو میں بولتے تمہارا ناس ہو کیوں ادھر دھیان نہیں دیتے, اب یہ ناس ہو اس کا ایک قسم کی بد دعا ہوئی, ہلاکت کی بد دعا کی جا رہی ہے. لیکن جب بولتے ہیں اس طرح تو مراد یہ بد دعا ہوتی نہیں ہے, بلکہ مخاطب کو کسی چیز پر تنبیہ کرنا, کسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ کرنا, اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. بد دعا یا اس کے ناس اور ہلاکت کا کسی مراد ہوتی نہیں. ایسے یہاں پر بھی حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمه موسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه فقال اركبها, فقال يا رسول الله انها بدنه, فقال اركبها, قال انها بدنه, قال في الثالثه وفي الرابعه ويحك اركبها. یہ روایت بھی پہلے ہوبہو لفظ ویل کے سلسلے میں آ چکی ہے. دونوں الفاظ اگرچہ ویسے ان کا اصلی معنی الگ الگ ہے, لیکن قریب قریب مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے حجی کے اونٹ کو حکال کر لے جا رہا تھا. حجی جو ہے وہ حرم میں اللہ کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں حجی کہا جاتا ہے, اور اس کی بڑی ترغیب آئی ہے, بڑی فضیلت, جیسے قربانی, اس کو قربانی بھی بولتے ہیں اردو زبان میں, لیکن اصلی وہ یہ تو حجی ہی ہے. تو جو جانور اللہ کے واسطے حرم میں ذبح کرنے کے لیے طے کر دیا جائے تو یہ میں اللہ کے واسطے ذبح کروں گا حرم میں, تو اس کو حدی کہا جاتا ہے. عرب میں اس کا بڑا رواج تھا, تو ابھی بھی شریعت اس کو ترغیب دیتی ہے, پسند کرتی ہے. حج کے موقع پر جتنے بھی ذبح کر سکتا ہے حاجی وہ پسندیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بطور حجی کے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے. آج کل تو لوگ جو ہیں وہ باوجود استطاعت کے ایک بھی ایسا مال ایک بھی ذبح کرنا, بکرا بھی ذبح کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے, اونٹ تو دور کی بات نہیں. ویسے خریداری اور شاپنگ جو ہے ہزاروں لاکھوں کی کریں گے, لیکن گئے ہیں وہاں جس مقصد کے لیے وہاں اس ماں خرچ کرنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو مصیبت آ جاتی. تو بہرحال جو جانور اس طرح حرم میں ذبح کرنے کے لیے طے کر دیا جاتا تھا تو اس کو وہ لوگ اپنی ضرورت میں استعمال نہیں, اس کا دودھ بھی خود استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر دودھ ہے تو ایسے نہ دھویا جائے, لیکن جیسے قربانی کے لیے کوئی مادہ جانور کو گائے کو طے کر لیا گیا اس کو دودھ آیا تو وہ دودھ استعمال نہیں کیا جائے گا, دھوئیں گے نہیں. لیکن اگر نہ دھونے کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس میں دھو لیں گے, لیکن خود استعمال نہ کرے, سب کا کر دے. ویسے یہ ردی کا جو جانور ہے اس سے خود فائدہ اٹھانے کو درست سمجھا نہیں جاتا تھا. اب یہ آدمی ہدی والا یہ اونٹ جو حرم میں ذبح کیا جانے والا ہے لے کے جا رہا ہے, خود پیدل چل رہا ہے, اونٹ خالی ہے اونٹ کی پیٹھ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا کہ حرم تک ابھی پہنچنے میں راستہ بڑا لمبا ہے اور اس آدمی کے لیے وہاں تک چلنا ذرا مشکل ہو جائے گا, اس لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ ایک کب آ بھائی سوار ہو جاؤ تم اس اونٹ پر. تو وہ یوں سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں کہ یہ میں جو لے جا رہا ہوں وہ حرم میں ذبح کرنے کے واسطے لے جا رہا ہوں اور اس سے مجھے فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے. اس لیے اس نے کہا یا رسول اللہ انہا بدن, کہ یہ جو جانور ہے وہ تو حرم میں ذبح ہونے کے لیے لیا جا لے جایا جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ کب آ میں سوار ہوں. اس نے پھر کہا بدن, شاید وہ نہیں سمجھا ہوگا حضور نے نہیں سنا ہوگا. پھر تیسری مرتبہ, جب چوتھی مرتبہ بھی, ابھی چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا جو ہے اس کو ٹوک تنبیہ کرتے ہوئے جیسے کہ ہم نہیں کرتے جھٹکا دینے کے لیے آ کر یہ کب آ افسوس ہے تو اس پر سوار ہو جا. تب دیکھو یہاں افسوس مقصود نہیں ہے, جیسا کہ ابھی بتلایا گیا تھا وہ غفلت دور کرنا یا تنبیہ کرنا مقصود ہے, اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. باب قول رجل یا انت, عرب میں عربی زبان کے اندر کبھی کسی مرد یا عورت کو مخاطب کیا جاتا ہے تو عورت کو مخاطب کرنے کے لیے انت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جیسے مرد کو مخاطب کرنے کے لیے ہنا, تو خاص کر کے کہیں کسی کی غفلت مزاج کی غفلت ہو کافی تو ایک بھولی اے بے خبر, تو یہاں مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی کے بھولے پن کو کسی کی سادگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو تنبیہ کرنے کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جو اس کی سادگی کو ظاہر کرنے والا ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حدثنا عبد الرحمن ابن شریق قال حدثني ابي عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن ابراهيم ابن محمد عن عمران ابن طلحه عن امه حمنه بنت جحش قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا انت. یہ عمران ابن طلحه اپنی والدہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حمنہ بنت جحش حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں ان کی بہن ہے, صحابیہ ہیں. تو ان کے صاحبزادے عمران ہی اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما ہی. دراصل انہوں نے ایک مسئلہ, ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا یعنی بیماری کا خون, بعض عورتوں کو حیض کے ماہواری کے علاوہ ویسے بھی جو ہے بہت کثرت سے خون زائد ماہواری کے دنوں کے علاوہ بھی آتا ہے, جو ایک بیماری کا ہوا کرتا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں استحاضہ کہتی ہیں. تو اس استحاضہ کی کثرت کے متعلق انہوں نے پوچھا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی, تو اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, انہوں وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی. تو ماں ہی یا ہنتا, کیا ہے یہ ہنتا, یہ بولی یہ بے خبر. تو بہرحال کیا کہنے کا حاصل تو اتنا ہی ہے, یہ لفظ ہنتا جو ہے وہ اس طرح استعمال کر کے کسی عورت کو مخاطب بنایا جا سکتا ہے, یہ تو عربی کی بات ہے. اسی طرح ہر زبان میں کوئی ایسا لفظ ہو جو ایسے موقع پر سامنے والے کی سادگی اور بھولا پن ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس زبان کے اعتبار سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی, کوئی ممنوع نہیں قرار دیا جائے گا. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا جریر عن الاعمش عن حبیب بن صهبان الاسدی رأیت عمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی المکتوبۃ ثم قال لرجل الى جنبی یا حنا مقا. یہ حبیب ابن صحبان صدی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ فرض نماز سے فارغ ہوئے, پھر ایک آدمی ان کے برابر میں پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا, تو کسی وجہ سے اس کو کہا یا ہنا, میں نے بتلا دیا تھا کہ عورت کو خطاب کرنے کے لیے ہنتا بولتے ہیں اور مرد کو خطاب کرنے کے لیے ہنا بولتے ہیں, یا ہنا اس کے بولے پن اور سادگی کے لیے, اور یہ کہہ کر کے کھڑے ہو گئے نماز کے واسطے. بہرحال یہاں تو اس طرح کا لفظ سامنے والے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت کو درستہ ہونے کو بتلانا چاہتے ہیں. دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی, ان تعلیمات میں الفاظ کا جو استعمال ہے, کیسے لفظ استعمال کر سکتے ہیں کیسے لفظ استعمال نہیں کر سکتے, اس کی بھی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی, ہدایتیں دی, اس لیے یہ ساری روایتیں آتی ہیں. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن ابراہیم بن میسرہ عن عمرو بن الشریف عن ابیہ قال اردفنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل معك من شعر امیۃ بن ابی السلت قلت نعم فانشدته بیتا فقال ہی حتی انشدته مئۃ بیت. یہ عمرو بن الشریف اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سفر میں اپنے پیچھے بٹھایا اونچنی کے اوپر, اور سفر جاری تھا, دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا هل معك من شعر امیۃ بن ابی السلت, کہ امیۃ بن ابو السلت کا یہ کچھ اشعار تم کو یاد ہیں, یہ زمانے جاہلیت کے شعرا میں سے ہے, بہت عمدہ مضامین اپنے اشعار کے اندر وہ جو ہے وہ باندھا کرتے تھے. تو یہ شریف کہتے ہیں حضور نے مجھ سے پوچھا کہ ان کے اشعار تم کو کچھ یاد ہیں, میں نے کہا جی ہاں, پانچ شخص روبئی پر, اور یہ جی ہاں کہہ کر ایک شعر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ امیہ بن ابو السلت کا سنایا. فقال ہی, اس پر حضور نے فرمایا اور سنا. بس یہاں تو یہ لفظ ہی کا جو استعمال ہے عربی میں, کوئی آدمی کسی کو کسی سے کوئی اور چیز چاہتا ہو مزید, تم اور کہو اور یہ بات بتاؤ, تو اس کے لیے لفظ ہی استعمال کرتے ہیں, تو گویا یہ استعمال بھی درست ہے یہ بتلانے کے لیے. تو کہتے ہیں حتی انشدت امیہ بیتی, جب سنا تھا حضور فرماتے ہی اور سنا اور سنا, یہاں تک کہ میں نے 100 اشعار سنائے. یہ کہتے ہیں باب قول رجل انی کسلان, آدمی طبیعت کے کسل اور سستی کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی اگر یوں کہے میری طبیعت ذرا سست ہے, کیا اس طرح تعبیر کرنا اور اپنی سستی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہنا درست ہے, تو اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسا کیسے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شعبۃ عن یزید بن خمیل قال سمیت عبداللہ بن ابی موسیٰ قال قالت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا لا تدع قیام اللیل فإن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان لا یذر وکان اذا مرض او قصل صلى قائدا. یہ عبداللہ بن ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو فرمایا کہ دیکھنا تہجد کی نماز مت چھوڑیو, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے تہجد کی نماز. آپ لوگوں بھی تو یہی کہ تہجد کی نماز مت چھوڑیے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے. مکان اذا مریضا و قصر, اگر آپ کبھی بیمار ہوتے یا طبیعت میں کسی وجہ سے سستی ہوتی کمزوری کی وجہ سے, تو بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے, بیٹھ کر پڑھ لیتے. بس یہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزاج اور طبیعت کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ بیمار ہوتے تھے یا طبیعت میں سستی ہوتی تھی تو بیٹھ کر پڑھتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے لفظ کسل استعمال کیا گیا تو کوئی آدمی اگر اپنے لیے استعمال کرے اور یوں کہے نا کسلان تو وہ درست ہے, یہ گویا اس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں. باب من تعوذ من الکسل, کہ آدمی سستی سے پناہ مانگے. ایک تو ہے کسل اور ایک ہے عجز. کسل جو ہے وہ تو کسی کام کے کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود اس کو نہ کرنا, کسی کام کو کرنے کی طاقت ہے پھر بھی نہ کریں, اس کو کسل اور سستی سے ثابت کیا جاتا ہے. اور ایک ہے عجز, کہ عاجز ہونا, یعنی کوئی آدمی کسی کام کو انجام دینے پر قادر ہی نہ ہو, اس کو عجز سے ثابت کرتے ہیں. یہاں روایت لا رہے ہیں, حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني عمرو بن ابي عمرو قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے, اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن, یا اللہ میں تجھ سے غم اور گھٹن سے پناہ مانگتا ہوں. اور غم مطلب یہ ہے کہ آئندہ کوئی چیز پیش آنے والی ہے اس کے اوپر آدمی کو جو ہے طبیعت میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور عجز اور کسل, درماندگی اور سستی. کسل جیسا کہ ابھی بتلایا کہ کسی کام کے کرنے کی طاقت تو ہے لیکن اس کے باوجود وہ انجام نہ دے طبیعت کی جو ہے کمزوری کی وجہ سے, تو اس کو کسلت سے تعبیر کرتے ہیں. اور کسی آدمی میں اگر کسی کام کو انجام دینے کی طاقت ہی نہ ہو تو اس کو عجز سے تعبیر کیا جاتا ہے. دوسرا سمجھے دونوں سے پناہ چاہیے کہ اللہ اس سے بھی بچائے اس سے بھی بچائے. والجبن والبخل, بزدلی اور بخل سے کنجوسی سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. یہ دونوں بزدلی اور کنجوسی جو ہے وہ ایسی صفات ذمیمہ میں سے ہیں, یعنی ایسی قلب کی وہ کیفیتیں ہیں جو شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ نہیں ہے. بزدلی کے نتیجے میں آدمی جو ہے دشمن کے مقابلے سے پاؤں پیچھے ہٹاتا ہے, بخل کی وجہ سے آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اور مالی حقوق کو ادا کرنے سے پیچھے رہتا ہے. وزل الدین, اور قرضے کے بوجھ سے, قرضہ بڑھ جاوے یہ بھی آدمی کے لیے ایک مصیبت ہو جاتا ہے, اس نے اس سے پناہ مانگی. وغلبت الرجال, اور لوگوں کے غالب آ جانے سے. غلبت الرجال مطلب کہ لوگوں کا اس کے اوپر ایسا تسلط ہو جائے کہ وہ اپنی چاہت کے مطابق کچھ کر نہ سکے. بہت سی مرتبہ بڑے لوگوں کا ہوتا ہے صاحب اختیار, صاحب اقتدار آدمی, اب اس کو جو ہے چاروں طرف سے کچھ لوگ ایسے اپنی جکڑ بند میں اور گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کہ وہ حقائق کو سمجھتا ہے اور تمہیں مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے, لیکن اس کے باوجود وہ جو لوگ اس کو اپنے جکڑ میں لیے ہوئے ہیں ان کی تسلط کی وجہ سے وہ غلط ہونے کے باوجود اس سے اپنے آپ کو بچا. کبھی ایسا ہوتا ہے, ایک باپ ہے, باپ اولاد کے معاملے میں, باپ پر اولاد میں سے ایک دو بیٹے ایسے جو ہے باپ کی طبیعت پر ایسے غالب آ گئے ہیں کہ دوسری اولاد اور دوسرے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں باپ کو کیا کرتے ہیں, روکتے ہیں. باپ سمجھتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن ان کا اس کے اوپر ایسا جو ہے قابو ہو گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا پاتا. اس کو غلبت الرجال, یا جیسے بعض صاحب اقتدار سطح کے اوپر کرسی پر لوگ ہیں, سنڈال چوکڑی ان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں, پڑھتے ہیں سجائے, ایسی شکلیں ہوتی ہیں. تو یہی غلبت الرجال ہے کہ وہاں وہ آدمی بھی حقیقت سمجھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں उनके इसकी वजह से वो सही बात कर पाता अपने तो ऐसा ऐसे गलबत रिजाज से भी बना मांगी गई अल्लाह तला हिफाजत और चौसठ टाइम पास माता रमी शिकाय जमा शरत ना नहीं उससे मना किया है हदीस में सराह हसन नुमानत आई फिर उसको इतना ऐसा कि हजूर सलासम फरमाते हैं ये ऐसा है जैसे किसी आदमी सुवर के खून में हाथ डाला हो मैयत को कब्र में रखकर कब्र बन जाने के बाद मैयत की सलामें सुरे साथियां वगैरह इसी तरह फिर मैयत के पैर की तरफ अगर इसी तरह पहुंचे हैं तो क्या यह हदीस से साबित है फिर उसके बाद दुआ मांगते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि कब्र बन चुकने के बाद दफन के बाद उसके सिरान सूरह फातिहा नहीं सूरह बकरा का अव्वल अलिफ लाम मीम से लेकर हुमुल मुफ्लिहून तक और उसकी पाइंटी के ऊपर जो है वो सूरह बकरा का आखिर आमन रसूल से लेकर आखिर तक पढ़ा जाए ये मुस्तहब लिखा है और उसके बाद दुआ भी मांगी जाएगी मैयत के लिए उसके मरने के बाद इस सारे सवाब के तौर पर कुरान खान यासीन खानी वगैरह पढ़ते हैं तो क्या ये दुरुस्त है कौन पढ़ता है एक तो यह है कि इंफिरादी तौर पर कोई पढ़े उसमें तो पढ़ सकते हैं सवाब बख्श सकते हैं किसी भी इबादत का आप नमाज पढ़कर उस नमाज का सवाब अपने मैयत को मुर्दे को पहुँचा सकते हैं तिलावत करके तस्बीह पढ़ के उन्हें खैर खैरात करके और एक यह है कि इज्तिमाई शक्ल में कुरान खान यासीन पढ़ना कुरान पढ़ना तो अगर वो रिवाजी है जैसे कि आमतौर पर होता है कि वहाँ जिसकी तरफ से जिसके जिस आदमी के अजीज का इंतकाल हुआ होता है उसको लिखाने के लिए वो अक्सर तो इसी लिए जाते हैं कि वो ज़रा मुँह लिखाओ तो ये जब इसी इस तरह जाया जाएगा तो पढ़ने पर क्या अगर बहुत से तो पढ़ते ही नहीं हैं और जो पढ़ते हैं वो अगर इसीलिए उसको अच्छा दिखलाने के लिए तो उस पर सवाब तो मिला नहीं खुद ही सवाब नहीं मिला तो पहुंचाएगा क्या सवाब पहुंचाने का मतलब तो है कि एक अमल करने से आपको सवाब मिला आपको सवाब दूसरे को दे इसलिए ये रिवाजी को मना किया है हमें मोबाइल लेने जमात में जाइए मोबाइल में बैटरी चार्ज करवा थे मस्जिद में लाइट का उपयोग करिए चार्जर ने मस्जिद में प्लग में नाखे थे तो ते करूँ जाइज से तेना मुताबिक शू मसलों से अब मुसाफिर हैं तो आप ज़रूरत की वजह से वहाँ कर सकते हैं लेकिन इतनी रकम जो है वहाँ मस्जिद के अंदर जमा करा दें आप क्या लड़कों को बड़े छोटे बाल कटवाना खिलाफ़ वाला है या हराम है मकरू है यानी मतलब है कि करीब हराम उसको लिखा है तकबीर तहरीमा कहने के वक्त निगाह सद्दे की जगह है या सामने किबला रुका है नहीं सद्दे की जगह ही होनी चाहिए क्याम वाली हालत है वो भी क्या औरतों को सलाम कर सकते हैं उन्हें इश्काल होता है कि गुजरते हैं लेकिन सलाम नहीं कर सकते उनको होता है आपको होता है बहरहाल अगर औरत को सलाम करने में फितने का अंदेशा न हो तो इजाजत है फितने का अंदेशा हो तो नहीं क्या औरतों को बाल काटना जायज है औरतों को बाल काटने की मुमाना मजबूरी में शारामा ताई पहरी शिकाय कि न पहरी शिकाय बहरहाल ताई को जो है वो गैरों का ये बताया गया है इससे बचना चाहिए कितने साल का बच्चा अजान दे सकता है मुमैयिज़ समझदार बच्चा हो सात आठ साल का है अजान क्या चीज है ये समझता है तो दे सकता है سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيل والهدى يا الله فعمار گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب میں ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوا میں ذکر و دوا میں سعادت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. تیرے غیر سے نفع اور ضرر کے تصور کو ہمارے قلوب سے نکال دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو علوم نافع اعمال صالح اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اسوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی کھلجھٹ ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو نجات عطا فرما. اے اللہ شریعت مطہرہ کو پورے عالم میں جاری و ساری فرما. تیرے جو بندے اس کے نفاذ کے لیے کوشاں ہیں اے اللہ ان کو ہر نوع کی کامیابی سے اے اللہ ہم کنار فرما کر اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما. ان کی بھرپور نصرت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم.